نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام القران یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں چار نشستوں میں کسی قدر گفتگو کے بعد آج ہم اللہ کے نام سے اس سلسلہ دروس قرآنی کے پانچویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں جو سورہ آل عمران کی چھ آیات پر مشتمل ہے، یعنی آیات نمبر 190 تا 195. یہ آیات مبارکہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے آغاز میں وارد ہوئی ہیں. تو آئیے کہ پہلے ہم ان مبارک آیات کی تلاوت کر لیں اور ان کا ایک سادہ ترجمہ ذہن نشین کر لیں، تاکہ ان میں جو مضامین آ رہے ہیں ان کا ایک اجمالی نقشہ ہمارے ذہنوں میں قائم ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند اور باشعور لوگوں کے لیے. وہ لوگ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، وہ پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، تو اس سے پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے. تو اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، اور ہمیں اپنے نیک و کار بندوں کے ساتھ وفات دیجو، اور اے رب ہمارے ہمیں عطا فرمائیو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کی وساطت سے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. تو ان کی دعا قبول فرمائی ان کے رب نے کہ میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں اور جنہوں نے جنگ کی اور جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، ان کی برائیوں کو تو میں لازماً دور کر دوں گا اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہ بدلہ ہوگا اللہ کے خاص خزانہ فضل سے. اور واقعہ یہ ہے کہ اچھا بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان آیات مبارکہ میں جو مضامین وارد ہوئے ہیں ان پر سلسلے وار غور کریں، ہمارا جو معمول رہا ہے اس کے مطابق پہلے ان آیات کے بارے میں چند تمہیدی باتیں نوٹ فرما لیں. سب سے پہلی بات جو قرآن حکیم کے ساتھ ایک عمومی ذہنی مناسبت پیدا کرنے میں ممید ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم میں جو طویل سورتیں ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کے آغاز اور اختتام پر جو آیات وارد ہوتی ہیں وہ بالعموم نہایت جامع ہوتی ہیں. یہ بات ویسے بھی عام دنیاوی اصول کے مطابق بھی ہے، کسی غزل کے مطلع اور مقطعے کی بہت اہمیت ہے. تو یہی معاملہ ہمیں قرآن حکیم کی طویل سورتوں کے ابتدا اور اختتام پر آنے والی آیات میں نظر آتا ہے. انہیں اصطلاح میں فواتح و خواتیم سور کا نام دیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کی بڑی فضیلت وارد ہوئی. یہ چیز بتمام و کمال نظر آتی ہے سورہ آل عمران کی ان آیات مبارکہ میں کہ جن کی ابھی ہم نے تلاوت کی. ان کے سلسلے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں سے دو کا ذکر مناسب ہے، بلکہ ایک کو تو شان نزول کی روایت بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اس کی راوی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمائش کی کہ ام المومنین مجھے آپ وہ واقعہ سنائیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و واقعات میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گہرے احساس کے ساتھ یہ فرمایا کہ حضور کی تو ساری ہی باتیں بہت دلکش تھیں، آپ کی تو ہر بات بہت دل آویز تھی. تاہم تم نے فرمائش کی ہے تو میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک شب کو حضور میرے پاس تشریف لائے، لیکن اچانک آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دو، میں اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور مجھے آپ کا قرب نہایت عزیز ہے، لیکن جو چیز آپ کو پسند ہو وہ اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، لہذا آپ کو اجازت ہے۔ تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور آپ پر رقت طاری ہوئی اور آپ روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، اس میں بھی گریہ طاری رہا، جس کے بنا پر کہ زمین گیلی ہو گئی۔ پھر آپ کچھ دیر لیٹے، لیکن وہ کیفیت آپ پر برقرار رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ پر رقت اور گریے کی وہی کیفیت طاری رہی۔ حضرت بلال جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے، انہوں نے جب حضور کی اس کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور، آپ اور آپ پر یہ رقت اور گریہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے اگلے پچھلے اگر کہیں کوئی ممکنہ کوئی خطائیں ہوں تو سب بخش چکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بلال، میں کیوں نہ روؤں کہ آج کی شب میرے پروردگار نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور پھر آپ نے ان آیات کو تلاوت فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر السورہ۔ دوسری روایت کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کے معمول میں شامل تھا کہ جب آپ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آنکھ کھلتے ہی بے اختیار آپ کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھی۔ اب آپ چشم تصور سے دیکھیے، اللہ کا ایک بندہ پچھلی شب اٹھا ہے، اوپر آسمان ہے، ستارے ہیں، ایک تاریکی اور سکون کی کیفیت ہے۔ اس وقت جو کیفیات قلب پر وارد ہو رہی ہیں ان کی بہترین ترجمانی الفاظ سے ہو رہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ معلوم ہوا کہ حضور کو ان آیات مبارکہ سے خصوصی شغف تھا۔ ان دونوں روایات کو امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لائے۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان آیات کا موضوع کیا ہے۔ ان آیات کا موضوع اگر میں اسے عنوان دوں تو ترکیب ایمان ہے، یعنی سنتھسس آف دی فیتھ۔ ایمان کیسے وجود میں آتا ہے، اور جو ایمانیات ثلاثہ ہیں ان میں باہمی ترتیب کیا ہے، بالخصوص یہ کہ ان کے ضمن میں قرآن حکیم کا اپنا مخصوص طرز استدلال کیا ہے، وہ کس اسلوب سے ایمان باللہ کی دعوت دیتا ہے، کن دلائل سے معاد کا اثبات کرتا ہے، پھر یہ کہ اس ایمان کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں کیا کیفیات پیدا ہونی چاہیے۔ یہ نہایت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ تو ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں چند بنیادی باتیں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ذہن نشین کر لیں۔ ایمان کچھ حقائق کو ماننے کا نام ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ اس ایمان کے دو رخ ہیں یا دو پہلو ہیں یا دو درجے ہیں۔ ایک رخ یا ایک پہلو یا ایک درجہ قانونی و فقہی ایمان کا، جس کی بنیاد پر اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کا تمام تر دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، زبان سے اقرار کرنا، میں مانتا ہوں اللہ کو، اس کی صفات کمال کو، اس کی توحید کو، مانتا ہوں نبوت و رسالت کو، ملائکہ کو، وحی کو، کتابوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، حضور کے خاتم النبیین ہونے کو، میں مانتا ہوں باعث بعد الموت کو، حشر و نشر کو، حساب کتاب کو، جزا و سزا کو، جنت و دوزخ کو۔ یہ زبان سے اقرار جو ہے یہ ہمارے اس دنیا میں مسلمان سمجھے جانے کی بنیاد ہے۔ ایمان کا دوسرا پہلو یا دوسرا درجہ یا دوسرا رخ وہ ہے حقیقی ایمان، اور وہ عبارت ہے قلبی یقین سے. ان امور پر قلبی یقین پیدا ہو جائے، اور واقعہ یہ ہے کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے فلاح و نجات کا، وہ اس حقیقی اور قلبی ایمان پر ہے. تو جہاں تک تو پہلے ایمان کا تعلق ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمیں حاصل ہے، موروثی طور پر حاصل ہو گیا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، وراثتاً یہ عقائد ہمیں منتقل ہو گئے. لیکن اصل چیز وہ یقین قلبی ہے، اس کے حصول کی فکر ہونی چاہیے. بقول علامہ اقبال، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری. وہ یقین جو ہے، وہ حقیقی ایمان، وہ ان آیات کا موضوع ہے. اس میں بھی ایک بات نوٹ کر لیں، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اگر ایک انسان جس نے مسلمان معاشرے میں آنکھ کھولی، نماز، روزہ، حلال اور حرام، ان پر وہ کاربند ہے، تو چاہے ذہن اور فکر اور شعور کی سطح پر اسے ان حقائق کی کانشس ریئلائزیشن نہ ہوئی ہو، تب بھی ایک نوع کے یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جس طرح انسان کا باطن اس کے ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ظاہری طرز عمل اور ظاہری رویہ اس کے باطن پر ایک عکس ڈالتا ہے. چاہے اسے آپ غیر شعوری یقین کہیں، لیکن وہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں اس وقت اس سے بھی بحث نہیں. ان آیات میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اقتصابی اور شعوری ایمان کی، جس کو ایک ذہین اور سکین اور صاحب شعور و ادراک انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں حاصل کرے، جن کو ان آیات مبارکہ میں اولو الالباب قرار دیا گیا ہے، ہوش مند لوگ، باشعور لوگ، عقل سے کام لینے والے لوگ، ان کا معاملہ کیا ہے. اب اس ضمن میں نوٹ کیجئے، تفصیلات میں تو ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں جائیں گے، کہ ان آیات مبارکہ میں ایسے لوگوں کے ذمن میں پہلی بات تو یہ آئی کہ وہ اس کتاب فطرت کے مطالعے اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرتے ہیں. پھر جب وہ اللہ تعالی کو پہچاننے کے بعد اس کے ساتھ ایک مضبوط ذہنی رشتہ استوار کر کے مزید غور و فکر کرتے ہیں، اور بقول علامہ اقبال مزید خرد کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، تو ان کی رسائی ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت تک ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں گویا کہ ان کے اپنے عقلی پروسیس کا حاصل ہے. پھر جب کسی نبی کی دعوت ان کے کانوں میں پڑتی ہے جو انہی امور پر مشتمل ہے، تو وہ والہانہ انداز میں اس پر لبیک کہتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں. آخر میں پھر ایسے لوگوں کی سیرت و کردار کی ایک جھلک دکھا دی گئی. یہ بودے لوگ نہیں ہیں، یہ جہاں عقل و شعور کے اعتبار سے پختہ ہیں، وہاں ان کی سیرت و کردار بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں. اس کا نقشہ جو ہے وہ آیت نمبر 195 میں آ گیا ہے. آخری بات جو آج کی نشست میں نوٹ کر لیں، کہ ہمارے سابقہ دروس کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے وہ سامنے آ جائے. سورۃ العصر میں انسان کی نجات کے لیے چار چیزیں آئی تھیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان اور صبر، یعنی پہلی اور آخری بات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. درمیانی مضامین گویا کہ یہاں انڈرسٹوڈ ہیں، مقدر ہیں. دوسرے یہ کہ حضرت لقمان کی شخصیت ہمارے سامنے آ چکی ہے، وہ نبی نہیں تھے نہ ہی کسی رسول کے امتی تھے، لیکن فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں وہ ایمان باللہ اور توحید اور قانون مجازات اور جزا و سزا تک پہنچ گئے. یہی بات ہم سورہ فاتحہ میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان کہاں تک پہنچ پاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتا ہے, آخرت کا بھی اسے ایک شعور حاصل ہو جاتا ہے, لیکن مزید پھر وہ زندگی کے پیچیدہ مسائل میں تفصیلی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے, جس کے لیے وہ دست سوال دراز کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ان مباحث کے پس منظر میں آج ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے, اور اصل میں ان آیات پر تفصیلی گفتگو آئندہ ہوگی. البتہ جو کچھ میں نے اس وقت عرض کیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں.
درسی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا خاص ذکر کیا جو اسے ہر لمحہ یاد کرتے ہیں. عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ یاد کرنا کس طرح ممکن ہے؟
تشریح رکھیں. اصل میں ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب, دل میں اللہ کو مستحضر رکھا جائے. اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی کسی دنیاوی مصروفیت میں ہو, اس کے ہاتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد موجود ہو. بلکہ ہمارے اکثر و بیشتر کام وہ ہیں کہ جن کے دوران ہم اپنی زبانوں کو بھی یاد الہی سے تر رکھ سکتے ہیں. باقی ان آیات میں اصلاً جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو مستحضر رکھے. بالخصوص یہاں اصل میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو اس کائنات کی الجھی ہوئی دور کو سلجھانے کی فکر میں ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. تو جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہوں کہ یہ کیا ہے, وجود کی حقیقت کیا ہے, میں کون ہوں, یہ کائنات کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا ہے, ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, وہ اگر اپنے اس غور و فکر میں اللہ کی یاد کا التزام نہیں کریں گے تو ان کی فکر کسی غلط رخ پر مڑ جائے.
اصل آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی جو طویل سورتیں ہیں ان کے ابتدا میں اور آخر میں بعض ایسے مضامین آتے ہیں جن کا ہماری اخلاقی زندگی عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے, ان میں کوئی خاص فکر ہے, کوئی خاص مضمون ہے. کیا بیچ میں مطلب ہے ان کے درمیان کوئی ایسے مضامین نہیں آتے جن کا کہ ہماری اخلاقی ہماری عملی زندگی سے ہماری فکری زندگی سے کوئی تعلق ہو؟
آپ نے اچھا کیا جو یہ بات پوچھ لی. اس سے پہلے بھی ان مجالس میں یہ بات آئی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کسی خاص آیت یا کسی خاص سورت یا قرآن مجید کے کسی خاص مقام کے بارے میں کہ اس کی خصوصی اہمیت ہے یا خصوصی عظمت ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری آیات غیر اہم ہیں. میں نے جو کچھ عرض کیا تھا اسے دوبارہ سمجھ لیجئے کہ ابتدا اور اختتام پر بہت جامع آیات آتی ہیں. یعنی جو مضامین سورتوں میں طویل مباحث میں آئے ہیں تو ویسے بھی منطقی اور عقلی طور پر بھی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ آخر میں انہیں سمپ کیا جائے اور جامعیت کے ساتھ ان مضامین کو تھوڑے الفاظ میں سمو کر ایک لاسٹنگ امپریشن قاری یا سامع کے ذہن پر قائم کیا جائے. حضرات, اس مختصر نشست میں ان چھ عظیم آیات کے بارے میں جو ابتدائی باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں, اب ان کو اچھی طرح مستحضر رکھیے تاکہ آئندہ نشست میں جب ہم کسی قدر تفصیلات میں جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ خاکہ موجود ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.